علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. واعد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المصطفين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله أحوام حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه البدا قريب ينصر امام زمان الله الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاصبي خطوتهم لعنة الدار والدهور من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله القائل بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال الحسين عليه الصلاة والسلام مثلي لا يبايعون مثله. إسأل الصلوات والسلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
فاستغفر الله يا سبحانه وتعالى. May Allah accept our majlis as a worship, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us best of the opportunity to learn from these majalis, which are the open university of our Mawla Aba Abdullah Hussain alayhi salatu wassalam.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad.
Dear brothers and sisters and beloved children, we are in the best of the month, and especially the days of inspiration.
Muhammad wa Muhammad salawa.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali
Muhammad. These days are the days when we all get inspired, our whole families. We come into the centers to learn the message of the grandson of Prophet, learn the message of pure Islam,
Yesterday,
I had spoken about one of the messages of the, our master, our third imam. And I tried to explain about that. And one of the youth that said honesty. So I really love honesty of our dear children. You know, children, while they are children, they are really honest. So when we grow up, if we keep that honesty that our children have, definitely we can remain honest as well. And our Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, has said, I love children because of few reasons. One key reason that I love children because they cry a lot. They weep most of the time. Whenever there is a little reason, at that time they weep. Weeping itself is a good quality. It is inspiring quality that gives opportunity that we can get connected with Allah Ta'ala. And these are the best days. You know, sometimes shedding the tear itself, it is a need. Why it's a need? It is a need that we live in a difficult world. We live in an examination room. We are living in a troubled world. We are not living in a peaceful world. Peaceful world is paradise. Peaceful world is heaven. We are living in a world which is confused world. We are living in a world which has many types of problems, surrounded within the problems. So there are various types of the problems that are facing us. That is why, you know, sometimes if you go to a psychologist, he will try to make you cry. Because if somebody does not cry for certain years or for certain months, for example, then definitely he needs to cry. Otherwise, this person will become crazy and he may become sick because of that. This is an opportunity that is being provided by inspiration of Karbala. Inspiration of Karbala, it gives us opportunity that we can relieve ourselves. We can release our angers. We can release our problems within our centers. And for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, there can be two types of the weeping. Once we weep for our family, we weep for our worldly affairs. Once we weep for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, weeping for our own reasons, for our own affairs, that is not recommended. But weeping for the love of Allah subhanahu wa ta'ala, weeping in the love of Imam Hussein, it is recommended. Because dhikr-e Hussein is dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. When you weep for Hussein, it is not weeping personally for Hussein, but we weep for Imam Hussein because this weeping, it gives us opportunity that we get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So weeping has a reason. It is a great reason. And go and ask from any psychologist, ask from the doctors how important is weeping, shedding the tears. Maybe sometimes you think that how reasonable is that why you come to these majalis and, for example, shed tears, and then we stand up and start beating our chest. Just beating our chest and releasing our emotions is also one of the needs of human beings. We have emotions naturally within our life. Allah subhanahu wa ta'ala has gifted those pure emotions to the life of human beings. And if we do not express that, we will not be common people. Definitely we will become in a problem, we will become sick. That is why after the year, or during the year, we have many occasions
that the Shia, the follower of Ahlul Bayt al-Salam, stands for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we beat the chest, we protest. And our protest is against the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. It is against the concept of Yazidiyya. And sometimes, you know, we think that it's illogical. Maybe some people, they become very smart. They want to be modernized. No, it's not illogical. It's completely logical. It has logic. Let me tell you what is the logic of beating chest. It has been said by one of the great scholars of time, Imam Khomeini, Rizwanullah ta'ala alayh. He said the philosophy and the reasoning of beating the chest. He said when we beat the chest, it is a slap. It is a slap in the face of imperialists. It is a slap on the face of the superpowers. It is a slap on the faces of those who are wrongdoers. Because with that, we get a power and we stand against the evils of the world. That is one of the reasoning of beating the chest. You know, it's not we just after 1400 years, we stand and repeat the history. Some people think we come to commemorate. Now, this is also one of the wrong concepts. We come into majalis, we commemorate something. We commemorate when something is past. Are you with me? We commemorate at the time when something was in the past. Karbala is not a past history. Karbala is alive. Ashura is not a past history. Ashura is alive. Ashura lives today and it is going to live until the day of judgment. It says salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
So my dear youth had said that I was little confused yesterday because I could not understand what you wanted to say. So one of the most important statements of our third Imam that I had said yesterday, the Imam said that al-Islami as-salamu. It's good that if you can learn, try to take a notebook with you. Dear children, these are things that you will not be able to learn anywhere else. That is best of the opportunity. As our sixth Imam has said, that you should capture the knowledge through writing. تَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابَ تَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابَ. Capture the knowledge through writing. What is wrong with if we come with a notebook, have a pen with ourselves, and if there is a hadith, it's been said, I should write down for myself, and it's going to be best reference. You can speak anywhere else, because the knowledge of Ahlul Bayt al-Salam is full of reasoning. And you can display that reasoning in front of anybody. You will need in your future. Your future is a future where you need the guidance of Ahlul Bayt al-Salam. So Imam had said, Al-Islami as-salamu id ad-huliyat min taha'ulai. To explain that, I would like to say there is the origin of everything, and sometimes there can be unoriginal things. They are not coming from the standard original company. For example, this iPhone. So today it has become very common. Everybody has it. Even the children, they try to use that as well. iPhone has a company. And originally it is made by that company. But sometimes, you know, some companies, they try to make similar to the iPhone. And they try to put everything, all the functions that are in iPhone, but itself it is not iPhone. If somebody who is not really familiar with the iPhone and its original form, it is a standard form, then when the person is going to go, they are going to say that this is also iPhone. It is same as iPhone. So you can buy that as well. That person that may buy that phone as well. But if person is really familiar with the pure source, with the original source of iPhone, then he would try to buy from standard companies. He's going to go and buy from place where the people, those who are selling from Apple or from the iPhone. I went to Japan very long ago, and because of watches in Japan are very famous, and that is originally made by Japan. Then there are many other countries, Korea, rest of the countries, they started making China. But at that time, of course, Japanese watch, it was one of the best watches. So when I wanted to buy that, I looked at the display, there were different types of watches over there. I asked from the shopkeeper owner that, can you give me this watch? He took it out, and after that he said that, do you really want to buy a Japanese watch? I said, yes. He said, so this is not a Japanese watch. I was really surprised that he's not a faithful, he's not a Muslim, of course. He never learned from any place, he was not been in any masjid, he's not son of Maulana as well. You know, but at the same time, he was honest that if he wanted to sell that, I was buying, and there was no problem with that. I was giving money, and he could give me the same watch, and I could take it out. But he said, it's not originally Japani. I said, how you know that? Then he tried to show me a specific place where it is written down that it is a Korean watch, for example, or it's from any other country. It is fake watch, it's not original watch. So, dear children, sometimes there are original forms of the things, and there is an unoriginal form of the things, fake form of the things. Islam also, there are two faces of Islam. One is original form of Islam that comes from the sources of Ahlul Bayt, that comes from Prophet, peace be upon him, that comes from Amirul Mu'mineen, that comes from Imam Hassan al-Mustafa. So if product, it comes from the real sources, from the standard sources, from the original hands, then try to take that from those original hands. Go and buy from the real company, the pure company. The pure company for the religion of Islam is the company of Ahlul Bayt Ram Salaam. Please say salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
But there are many other companies that were introduced, fake companies. So I'm not going to go into the detail. But in the time of Imam Hussein, a company was introduced that was a company that was saying that they are also owner of Islam. They also want to sell the product of Islam. But it was in the hands of a person like Yazid. About Yazid, it's been said, Yazidun rajulun fasiqun mu'linun bil fisq. Yazid is the person who is transgressor, a corrupt person. And the corruption was not a secret corruption. Mu'linun bil fisq. Mu'linun bil fisq, that means that he would like to commit that corruption and transgressy outside, openly, on the member, sitting on the member, come with the wine, alcohol, sitting over there and drinking alcohol on the member. He used to say, this is member of Prophet, peace be upon him, and I am the caliph of the Prophet. And because he was claiming that I am the caliph of the Prophet, peace be upon him, and at the same time he was committing all these corruption and transgressy as well, that is why our Imam had the duty to say, Alal Islami As-Salamu Idh Qad Buliyat Mithla Haulai. I'm not going to buy Islam from this type of the company, which is fake company of Islam. But I'm going to introduce another Islam, which is true Islam. Asiru bisirati jaddi Rasulullah. Now I'm going to walk on the path of my grandson, Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Every step that I'm going to take, it is going to step of the Prophet, peace be upon him. He says, salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
his opposition was based on the logic, then he said the sentence that I said today. This was also the sentence that Imam had said when he was walking out of the court of Walid. He said, "Mithli la yubayi'u mithlah." The person like me would not accept allegiance of the person like Yazid. This is a great statement. Let me explain why it is a great statement. Once I can say, I'm not going to accept Yazid. So I'm saying about my personal view about the person of Yazid. But Imam Hussein, because he is the son of Prophet, he is a divine personality. When he wants to say, he laid down a principle for the past history, a principle for the future history. He said, "Mithli la yubayi'u mithlah." The person like me in the history, in the past, never accepted a person like Yazid. And in the future also, I would say all those people who will follow my path, who will have same standard, who will have original Islam, those who will follow the origin of Islam, they will never accept the allegiance like Yazid. So this is a standard. This is a principle. That means Imam was giving the message to the people, those who are followers of Imam Hussein. Today we claim that we are the followers of Imam Hussein. We come into the majalis to give our allegiance to Imam Hussein. We've not come into the majalis just to follow tradition and go back. No. We come into the majlis to give our allegiance. It's like putting our hands on the hands of son of Prophet and saying, "You are my Imam. I accepted you, my master, and I give my allegiance to you. Whatever you do, I will do. Wherever you take step, I will take the step. Wherever you are going to step back, I am going to step back. Whosoever is going to be your friend, it is my friend. Whosoever is going to be your enemy, it is going to be my enemy." That is the declaration of our majalis. For the love of Imam Hussein, peace say another salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Can I request to say a loud salawat, please?
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Nare
Hari Yari.
So dear children and brothers and sisters, let us understand the reasoning of the uprising of Aba Abdullah, for the movement of Aba Abdullah. Movement of Aba Abdullah started in 61 Hijri, but it's not ended in 61 Hijri. It is started for a great reason. It is started to reform Islam. And inshallah, tomorrow I will speak about the reformation of Islam, one of the most important aims of the movement of Imam Hussein. Please say another salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
To Hazrat-e Grami kal ye bayan kiya tha ki Allah ki zaat hamari maula hai, hamara haqeeqi maula Allah hai, aur jo Allah ko apna maula manta hai وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مولا تسلیم نہیں کرتا. جب ہم نے اس کی ذات کے سامنے تسلیم کر لیا اور تسلیم ہو گئے اس کی ذات کے سامنے, تو پھر ہم اس کے علاوہ کسی کو مولا تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہم نے اللہ کو مولا مانا, لہذا کہا لا الہ الا اللہ. یعنی جب انسان اللہ کو اولا مان لیتا ہے, اپنا ماسٹر مان لیتا ہے, اپنا مالک مان لیتا ہے, پھر جب اس نے اس ذات کو تسلیم کر لیا تو ایسی حدود میں داخل ہو گیا ہے جو حدود الہی ہیں. ان حدود میں داخل ہونے کے بعد پھر انسان ان حدود سے خارج نہیں ہوتا ہے. دو قسم کی حدود ہیں اس دنیا میں, ایک حدود الہی ہے حدود سے مراد وہ باؤنڈریز, حدود سے مراد وہ بارڈر. کچھ حدود حدود الہی ہیں, کچھ حدود حدود شیطانی ہیں. اس کائنات میں حدود الہی میں زندگی بسر کرنے کے متعلق کہا گیا ہے. لہذا ہمارے آٹھویں امام نے حدود الہی کے متعلق بیان فرمایا, کلمتو لا الہ الا اللہ حسنی, جو حدیث جس کو حدیث سے سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے, یعنی جو حدیث جس کو سونے کے حروف کے ساتھ لکھا گیا, گولڈن چین حدیث. گولڈن چین حدیث کس وجہ سے اس کو کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ جس کا آغاز معصوم سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام ذات پروردگار کا ہوتا ہے, جو نازل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن معصوم وسیلوں سے ہم تک پہنچتی ہے. سلام پڑھے آپ. اور مکتب تشیع کا یہ افتخار ہے کہ ہماری احادیث کسی صحابی سے نقل نہیں ہوتی ہے, ہماری احادیث ابو ہریرہ سے نقل نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہماری احادیث معصوم سے نقل ہوتی ہے. ایک معصوم دوسرے معصوم سے نقل کرتا ہے, دوسرا معصوم تیسرے معصوم سے نقل کرتا ہے, اور بسا اوقات یہ احادیث حدیث قدسی بن جاتی ہے. حدیث قدسی کہتے کس کو ہیں؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کا سلسلہ فقط پیغمبر اکرم تک ختم نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا سلسلہ خود پیغمبر اکرم سے جبرائیل تک اور جبرائیل سے ذات پروردگار تک پہنچتا ہے, اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ زیارت عاشور کہ جس کو ان دنوں میں بالخصوص پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے, اور میں برادران سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں ان ایام میں اپنے آپ کو سلسلہ ولایت کے ساتھ متصل کرنے کے لیے, مربوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سلسلہ ولایت سے, زیارت عاشور کا مطالعہ کریں. زیارت عاشور حقیقت میں کسی معصوم کی زیارت نہیں ہے, زیارت عاشور وہ زیارت ہے جس کو ذات پروردگار نے بھیجا ہے, یعنی وہ ذات ہے جو سلام بھیجتی ہے حسین پہ, اللہ کی ذات سلام بھیجتی ہے. اور اس ذات نے ایک مرتبہ سلام نہیں بھیجا, بلکہ روایات ملتا ہے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں فرشتگان الہی مرکز حسین پہ آ کر سلام بھیجتے ہیں. اور ہم جب سلام بھیجتے ہیں تو حقیقت میں ہم فرشتوں کے ساتھ ہم آنکھ ہو جاتے ہیں, ہم ذات پروردگار کے ساتھ مل جاتے ہیں. وہ عمل جو خدا نے کیا, حسین اللہ کے سلام کا مستحق ہے. بس عزیزان گرامی, اگر چاہتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل کریں, کل عرض کیا تھا کہ مولا کو پہچاننے کے لیے اور مولا کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ رستے طے کیے جائیں, انسان کچھ زینوں سے گزرے, کچھ سیڑھیوں کو طے کرے, تب جا کر اطاعت الہی ہو سکتی ہے. یہ عرض کیا تھا کہ مولا کے ساتھ انسان کا رشتہ, ایک رشتہ اللہ کا انسان کے ساتھ ہے, اللہ کا مومن کے ساتھ رشتہ مولا ہونا ہے, یعنی وہ جس نے سرپرستی لی ہے. لیکن مومن کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیا ہے, اس رشتے کو بیان کیا تھا. مومن کا اللہ کے ساتھ مولا ہونے کے ناطے سے رشتہ اطاعت کا رشتہ ہے. اور یہ عرض کیا کہ یہ اطاعت کچھ رستوں سے حاصل ہوتی ہے, اطاعت ہمیشہ تسلیم سے حاصل ہوتی ہے. تسلیم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محبت ہونی چاہیے, جذبہ محبت سے اگر ایک انسان کسی کے سامنے تسلیم ہوتا ہے تو اس کو صحیح تسلیم کہتے ہیں, حقیقی تسلیم کہتے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ کسی کے سامنے اس کی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے بھی تسلیم ہو جاتے ہیں, بعض اوقات کسی کی سختیوں کی وجہ سے بھی تسلیم ہو جاتے ہیں, ایف بی آئی کی وجہ سے بھی تسلیم ہو جاتے ہیں, ایجنسیوں کی وجہ سے بھی تسلیم ہو جاتے ہیں. نام لیا ہے ابھی تک کچھ کیا نہیں, پریشان ہیں ہم تو, بار ان کا نام لینا بھی وہ ایسے مقدس ہستیاں بن گئی ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے. بھائی نام لینے تو ہارے نہیں ہے نا, ایک ایجنسی ہے, بسا اوقات وہ ایسا عمل کرتی ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, خوف زدہ ہو کر تسلیم ہو جاتے ہیں. تو ایک وقت لوگوں کو تسلیم کرنے کے لیے ایسا حربہ استعمال کیا جاتا ہے، ان کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں، خوفزدہ ہو کر تسلیم ہو گئے، اب انہوں نے زبان کھولنا بند کر دی، نہ انہوں نے کبھی پریزیڈنٹ کے متعلق بات کی، نہ انہوں نے کسی دوسرے کے متعلق بات کی، اور ملک میں کہا بھی جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی حاکم، ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ملک میں جمہوریت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس جمہوریت کے زمانے میں زبان کھولے تو اس کو ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں۔ اسی ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے علاقوں میں ابھی تک، یہ نیو یارک میں، واشنگٹن میں، دوسری جگہوں پہ، یہ جتنی وال اسٹریٹ کی ابھی تک جتنا ایجیٹیشن ہوا ہے، اس کے مقابلے میں جو فورس استعمال کی گئی ہے وہ بالکل ویسے ہی جیسے مڈل ایسٹ میں استعمال کی جاتی ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، یہاں پر ویسے ہی لوگوں کے ہینڈ ٹائی کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات لوگوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے، سیل کر دی جاتی ہے زبانیں تاکہ وہ بول نہ سکیں، اور جب ان کے بولنے کی قدرت ان سے لے لی جائے تو پھر وہ اگر تسلیم ہو جائیں، تو یہ تسلیم ہونا نہیں ہے، یہ حقیقت میں تسلیم ہونا نہیں ہے۔ تسلیم ہونا اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کے سامنے دل سے تسلیم ہو جائے۔ بعض اوقات جانوں پہ جسم کی تسلیم ہوتی ہے، بعض اوقات قلب کی تسلیم ہوتی ہے۔ قلب کی تسلیم محبت سے ہوتی ہے، جذبے سے ہوتی ہے، وہ قلب کی تسلیم ایسی تسلیم ہے جو معرفت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو محبت نہیں آتی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہمارے ملک کے ڈکٹیٹر جو ضیاء الحق نہیں ہو، تو اس کا حق کہنا بھی درست نہیں، امام رضوان اللہ تعالی علیہ اکثر یہ جس کو لوگ مبارک کہتے ہیں، کبھی کہتے نہیں تھے مبارک، تو مانتے تھے نا مبارک، نا صالح، ٹھیک ہے نا، اس کے نام بڑے خوبصورت ہیں، کسی نے مہدی نام رکھا ہوا ہے، کسی نے سارے نام رکھا ہوا ہے، اور کسی نے بارہ مبارک نام رکھا ہوا ہے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے نا مبارک۔ تو اسی طرح ہمارے ملک کے یہ ضیاء الباطل اس زمانے میں اسلامی کانفرنس کے لیے ایران میں آئے، ابتدائی انقلاب تھا، اور امام خمینی کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف تمام صدور کو حاصل ہوا، جتنے بھی صدور مختلف اسلامی ممالک سے تھے ان کو موقع ملا کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو جب نماز پڑھ چکے تو امام کے زیادہ یہ صدور، ڈپلومیٹک لوگ، جتنے بھی مختلف ملکوں سے آتے تھے سیاسی لوگ، ان سے کچھ سروکار کرتے تھے۔ آپ نے اگر اس زمانے میں دیکھا ہے تو امام کی خود اپنی روش تھی، مخصوص لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، مخصوص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہر آدمی کے ساتھ بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے وقت ضائع کرنا ہے۔ تو انہوں نے صدور کو نماز پڑھائی اور وہیں سے چل نکلے۔ جب چل نکلے تو یہ زیادہ جلدی سے، ذرا تھوڑے یہ تیز دراک تھے، چلاک تھے، تو آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی نصیحت ہو، بھائی آپ کو کس نصیحت کی ضرورت ہے، ہمارے لیے کوئی نصیحت، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرو، لوگوں کے جسموں پہ حکومت نہ کرو۔ ایک اصول بیان کیا، دو قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، الہی حکومت لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے، جب بھی کبھی کسی حکومت کے متعلق، کسی اقتدار کے متعلق دیکھ لیں کہ وہ دلوں میں اپنے جذبہ کو پیدا کر رہی ہے تو جان لیں یہ الہی حکومت ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو مالک ہے، مولا ہے، لیکن ڈکٹیٹر مولا نہیں ہے، محبوب مولا ہے، معشوق مولا ہے، معرفت کے ساتھ اس کو ہم مولا تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے، کس طریقے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک ذریعہ وہ عرفان ہے، علم عرفان ہے، وہ بہت کم لوگ ہیں جو مثلا کبھی حوضے میں جائیں گے، علم عرفان حاصل کریں گے اور علم عرفان سے اللہ کی معرفت حاصل کریں گے۔ ہمارے معصومین نے علم عرفان کا آسان سلیقہ بتایا، عرفان ہر انسان کے لیے، عرفان صرف علماء کے لیے نہیں، عرفان سے مراد معرفت ہے۔ معرفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی معرفت ہوتی ہے، ایک عقلی معرفت ہوتی ہے، ایک عملی معرفت ہے، یعنی عملاً انسان اپنی زندگی میں کچھ اس پہ عمل کرے جس سے معرفت حاصل ہو. وہ عملی معرفت کیا ہے؟ تو معصوم نے ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی معرفت کا آسان ذریعہ بتاتے ہیں, اور وہ ذریعہ آسان ذریعہ ایسا ذریعہ ہے جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, حوضے جانے کی ضرورت نہیں ہے, علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات کتابوں میں نہیں ملتی, نہ اللہ کی ذات حوضوں میں ملتی ہے. بہت سے لوگ حوضے میں جاتے ہیں لیکن ان کو حوضے میں بھی اللہ نہیں ملتا ہے. لہذا امام خمینی نے اپنے شعر میں فرمایا تھا, من کی از مسجد و مدرسے بیزار شدہ. بس اوقات ایسے مسجد و مدرسے جن سے حق نہ ملتا ہو, ایسے مسجد و مدرسے جو لوگوں میں نورانیت نہ پھیلاتے ہوں, جو دین کا پیغام نہ پہنچاتے ہوں, ایسے مسجد و مدرسوں سے بیزار ہونے کی ضرورت ہے. تو کہاں جائے, کس جگہ سے انسان معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ تو مولا یہ فرماتے ہیں, من عرف نفسه فقد عرف ربه, جس نے خود اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے پروردگار کو پہچان لیا.
محمد والے محمد بلند تر صلوات.
اگر کوئی کبھی آ کر آپ سے یہ سوال کرے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے, تو کہیں بہت آسان ہے لیکن ایک اعتبار سے بڑی مشکل ہے. آسان اس اعتبار سے ہے کہ ہماری اپنی کتاب, کھلی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یہ نفس انسانی کتاب الہی ہے, کتاب عرفان ہے, یہ معرفت کی کتاب. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اپنے آپ کو ذرا پہچاننے کی کوشش کر. اے انسان, تو نے اپنے آپ کو بھلا دیا. اگر یہ انسان خود اپنے آپ کو نہ بلاتا, اپنی پہچان حاصل کر لیتا, تو ذات پروردگار تو خود اس کے دل میں زندگی بسر کرتا. پروردگار تو ہمارے ساتھ ہے, اس وجود کا ہر حصہ, اس جسم کا ہر حصہ, اس روح کا ہر حصہ, یہ ہماری آنکھیں, یہ ہمارا دماغ, یہ ہماری زبان, ہر شے مظہر الہی, ہر شے مظہر الہی, دلیل ہے پروردگار. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اپنے نفس کو پہچان تاکہ پروردگار کو پہچانا جا سکے. اے انسان, تو نے اپنے آپ کو بلا دیا, اللہ کو نہیں بلایا. اللہ دور نہیں بلکہ ذات پروردگار نے فرمایا, انی اقرب من حبل الورید, میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب. سوا پڑھا دوسرا ذریعہ اللہ کی معرفت کا, معصومین علیہ السلام. بہترین ذریعہ خود نفس انسانی, اگر اس سے نکل کر خارج میں کسی جگہ سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو ان ہستیوں کی بارگاہ میں جاؤ کہ جو عارف پروردگار ہے. اہل بیت اطہار معرفت الہی سے کچھ اس طرح سے سرشار ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے پروردگار, وہ جس نے تجھے دیکھا نہیں اسے تیری عبادت کا حق بھی کیا ہے. پھر پوچھا گیا, کیا آپ نے پروردگار کو دیکھا ہے؟ کہا, اگر دیکھا نہ ہوتا تو اس کی عبادت کیوں کر کرتا. لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے جس کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اس ذات کو قلب کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. بسا اوقات انسان کی ظاہری آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں لیکن وہ اندر سے نابینا ہے. بعض لوگ اندر سے بینا ہیں اگرچہ ظاہری آنکھیں نہیں رکھتے. لہذا ابو ہارون نابینا تھے, ہمارے چھٹے امام کے صحابہ میں سے تھے. عزیزان گرامی, ہمارے امام نے امتحان کیا, آزمائش کی, مکہ میں حرم الحرام کے اندر کھڑے ہو کر دوسرے لوگوں سے جا کر کہا, جاؤ جا کے ان سے پوچھو اس وقت زمانے کا امام کہاں ہے, تو کسی کو پتا نہ چلا, معلوم نہ ہوا. لیکن ابو ہارون سے پوچھا گیا تو ابو ہارون نے جواب میں کہا میرا امام اس وقت حرم الحرام میں مکہ کی اسی سرزمین پہ موجود ہے, ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ جا کے دیکھو. اگرچہ آنکھیں نہیں رکھتا تھا لیکن چونکہ دل کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی, لہذا ابو ہارون دل کی آنکھ سے اس ذات کو دیکھ سکتا ہے جو اس کے دل میں بستا ہے. معصومین کی ہستیاں ہمارے دل میں بسنے لگے, دل میں جگہ پیدا کر لیں, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے وہ زمانہ غیبت میں کیوں نہ ہو, ہمارا ان سے رابطہ مضبوط رہتا ہے کہ اس لیے وہ دل میں بستے, ان کی جگہ دل ہے, ان کی جگہ دماغ ہے. اللہ کی ذات انسان کے دل میں بستی ہے اور معصومین حقیقت میں اللہ کے قریب ہیں. معصومین سے اگر ہم معرفت حاصل کرنا چاہیں تو آج کے زمانے میں خوب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو معصومین سے مربوط نہیں ہیں, زمانہ ایسا ہے جو غیبت کا زمانہ ہے. غیبت کے زمانے میں ہم اگر معصومین سے معرفت الہی حاصل کرنا چاہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ معصومین کی اوریجنل دعائیں, معصومین علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ آج دعاؤں میں موجود ہے, مناجات میں موجود ہے. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ احادیث ائمہ علیہ السلام میں ممکن ہے مسا اوقات کوئی انسان اشکال کرے, شک کرے کہ ہو سکتا ہے یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے یا صادر نہیں ہوئی, لہذا اس کے لیے علم الرجال پایا جاتا ہے. علم الرجال میں ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں, اس کا راوی صحیح ہے یا صحیح نہیں, جتنے راوی اس پہ بیان ہوئے ہیں کیا ان راویوں کے ذریعے یہ سلسلہ معصوم تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے. لیکن عزیزان گرامی, ایک وہ منبع کہ جو ابھی تک دست خوردہ ہے, جس کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا, جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی, وہ مناجات اہل بیت ہے, وہ معصومین کی دعائیں. یہ مفاتیح الجنان کو کم ذخیرہ نہ سمجھیں, ہر شیعہ کے گھر میں مفاتیح الجنان ہونی چاہیے, اس لیے کہ مفاتیح الجنان معرفت الہی کا بہترین ذریعہ ہے. مرحوم علامہ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ, وہ عارف بزرگوار جس نے تشیع کے لیے اتنی بڑی خدمت کی کہ اہل بیت کی دعاؤں کو ایک کتاب کی شکل میں تمام دعاؤں کو اس میں ذخیرہ کر کے کچھ اس طرح سے شیعوں کے سامنے پیش کر دیا جیسے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا جائے. آپ کو اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ مختلف کتب میں جائیں بلکہ ایک کتاب اٹھائیں, اور عزیزان گرامی کچھ اس اخلاص کے ساتھ اس عالم بزرگوار نے یہ کتاب لکھی ہے کہ آج ہر گھر کی, ہر شیعہ گھر کے لیے یہ زینت ہے. جب کبھی کوئی اخلاص سے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو باقی رہنے والا, ہم کہتے ہیں نا باقیات الصالحات, باقیات الصالحات ان کو کہتے ہیں جو صالح عمل ہیں. بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوا میں ہوتے ہیں, بہت جلدی اڑ جاتے ہیں, لیکن بعض عمل ہمیشہ باقی رہنے والے ہوتے ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ عمل اٹھایا جائے, قدم اٹھایا جائے, تو وہ قدم ہمیشہ باقی رہے. کوشش کریں اگر مجلس پہ آئیں اخلاص کے ساتھ آئیں, مجلس میں بیٹھیں اخلاص کو سامنے رکھیں, اگر ادارے میں کام کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں. اس لیے کہ جب اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو عمل کا تعلق ذات پروردگار کے ساتھ ہو جاتا ہے, اور جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا تو اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, وہ ذات ہمیشہ تھی, ہمیشہ رہنے والی ہے, جس نے اپنے عمل کو اس ذات کے ساتھ متعلق کر دیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے, تو اس کا عمل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. صلوات پڑھیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
نعرہ حیدری.
تو معصومین کی دعائیں, مناجات, مختلف قسم کی مناجات موجود ہیں. آج ہم نے کبھی صرف رسم کے طور پر کبھی امام بارگاہوں میں آ جاتے ہیں تو کبھی دعائے توسل پڑھ لیتے ہیں اور کبھی دعائے کنیت پڑھ لیتے ہیں. میں اکثر احباب خدمت میں عرض کرتا ہوں, عزیزو دعائیں پڑھنے کا نام نہیں, دعا پڑھنے کا نام نہیں, دعا کرنے کا نام, دعا عمل ہے, قول نہیں. دعا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے ہمیں حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں. یہ نہیں کہا تم میرے لیے دعا پڑھو, اگر پڑھنے کا حکم ہوتا تو یہ کہا جاتا ہے اقرؤوا دعا, دعاؤں کو پڑھو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں. اللہ نے حکم دیا ہے تم مجھے پکارو. بس دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے اپنی مشکلات کو اپنے مولا کے سامنے پیش کرے. یہ وہ ذریعہ ہے جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے. لہذا معصومین نے مختلف قسم کی مناجات بیان کی. کل ایک برادر نے مجھے تذکر دیا کہ معصومین کی بعض مناجات کو بیان کیا جائے, تو میں آج چونکہ میرے موضوع کے ساتھ مربوط ہے, معصوم کی ایک مناجات ہے مناجات العارفین, ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام. اور جن مراحل کو میں نے بیان کیا ہے ان تمام مراحل کو ان دعاؤں کے ٹائٹل میں بیان کیا گیا. ایک ہے عارفین کی مناجات, معرفت رکھنے والوں کی مناجات. ایک ہے محبین کی مناجات, جو محبت الہی پیدا کر لیتے ہیں ان کی مناجات کیسی ہوتی ہے, یعنی جب انسان محبت الہی میں سرشار ہو جائے تو کیسے گفتگو کرتا ہے. ایک ہے مناجات مطیعین, یعنی جب انسان منزل اطاعت پہ پہنچ جائے تو اس وقت کیسے مناجات کرے. مناجات کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو. یہ جو مناجات ہیں اس کلمے کا معنی ہے ناچنا یناجی, سرگوشی کرنا. سرگوشی ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم کسی کے ساتھ سیکرٹ گفتگو کرتے ہیں, تنہائی میں گفتگو کرتے ہیں, جب کوئی دوسرا شریک نہ ہو, کسی کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو, تو ہم کسی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اس کے کان میں گفتگو کرتے ہیں. بعض اوقات تو کوئی اتنی مہم کام بات بھی نہیں ہوتی ہے اور ہم ویسے ہی کان میں کہہ کر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے خاص بات بھی نہیں کرنی تو آپ نے کہا ذرا اس طرف آئیے گا, اب وہ ساری دنیا یہ سوچ رہی ہے پتہ نہیں کون سی سیکرٹ بات کرنے والے, اور بلاخر جا کر ایک طرف آپ پوچھا آج گھر میں کیا پکا ہے. تو یہ سرگوشی بھی نہیں, سرگوشی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی ایسی اہم بات کسی کے ساتھ کرنی ہے, اپنے مخصوص جو کوڈ ورڈز ہیں وہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کرنے ہیں, تو اللہ کے ساتھ بھی مناجات کرنا یعنی سرگوشی کرنا. جب انسان خود اپنی ذات سے نکل جائے, اپنی دنیا سے نکل جائے, مافیہ سے نکل جائے, کسی کو شریک نہ مانے, خود اللہ کو اپنا مولا مانے, پروردگار کے ساتھ لو لگائے, خود اس کی ذات سے گفتگو کرنا شروع کرے, یعنی اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ باقی نہ رہے, وہ تنہائی کرے, تنہائی میں اپنے مالک سے گفتگو کرے, اس کو کہتے ہیں مناجات. عزیزوں کوئی تو ایسا موقع ہونا چاہیے کہ جس مرحلے میں انسان اپنے پروردگار سے تنہائی میں گفتگو کرے. البتہ تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اگر مجلس میں آ جائیں تو مجلس میں تنہائی نہیں ہوتی. اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چاہے آپ جہاں پر بھی ہوں آپ تنہائی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جو تنہائی میں ملتی ہو جب آپ ساتھ کوئی آدمی نہ ہو. وہ ذات ایسی ذات ہے کہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی اگر آپ اپنے پروردگار سے ہم کلام ہونا چاہیں تو اس کے ساتھ رابطہ برقرار ہو سکتا ہے. اس کی ٹیلی فون لائنیں انگیج نہیں ہوتی, دنیا والوں کی ٹیلی فون لائنیں انگیج ہوتی. لہذا ہمارے چھٹے امام مکہ میں کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے, تو نماز ادا کرتے ہوئے لوگ سامنے سے گزر رہے تھے, تو دوسروں کے امام کو پریشانی ہوئی, نام نہیں لیتے, دوسروں کے امام کو پریشانی ہوئی, کہا کہ بھائی یہ دیکھے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں. تو جا کے امام کے بابا کو شکایت کی, پانچویں امام کو محمد باقر علیہ السلام, کہا مولا آپ کے بیٹے میں نے دیکھا کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے لوگ سامنے سے گزر رہے تھے. تو ہمارے آئمہ علیہ السلام کی بھی عجیب منطق تھی, بعض اوقات خود جواب نہیں دیتے تھے, کہتے میں اپنے بچے کو بلا لیتا ہوں تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے ہمارا علم تو ان کے بچوں کے برابر نہیں. تو عزیزہ نگامی بلایا, چلے امام کو بلا لیا, کہا کہ بیٹے امام صاحب بعض امام ہے بعض امام صاحب ہے اس طرف جان امام صاحب, تو امام صاحب کو پریشانی ہوگی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے لوگ سامنے سے گزر رہے تھے. تو امام فرمایا کہ لوگوں کو گزرنے میں اور میری نماز میں کیا فرق ہے, میں نماز اپنے پروردگار کی پڑھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے سامنے سے گزر رہا ہے. بسا اوقات انسان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا, اور اس کی مثال بہت سی موجود ہیں, میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. بعض اوقات آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کہیں اور ہوتے ہیں, اور ایسا موقع اکثر نماز میں آتا ہے. نماز میں جب جاتے ہیں نا تو پوری ساری دنیا کی فکریں سمٹ کر نماز میں آ جاتی ہے. اب اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ آج دن کیسے گزرا, کون کاروبار کہاں پر کیا تھا, کس سے ملاقات کی, ساری چیزیں سمٹ کر, چونکہ ابھی ساری توجہ مرکوز ہو گئی تو اب ہم نے ساری چیزوں کے متعلق سوچنا شروع کیا. اگر انسان ان تمام خیالات سے آری ہو کر اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا چاہے تو جیسے خیالات میں دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے ویسے اپنے قلب کے ساتھ بھی دوسری دنیا میں جا سکتا ہے. لہذا معصوم نے مناجات عارفین کو بیان کیا, فرماتے ہیں الہی, یہ ایک عارف کی زبان ہے, یعنی ایک معرفت رکھنے والا, اللہ کی معرفت رکھنے والا جب اپنے پروردگار سے سرگوشی کرے تو کیا کہے گا, کہے گا الہی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک, اے خدا میری زبان قاصر ہو گئی ہے کہ میں تیری تعریف کروں. انسان جب عرفان کی منزل پہنچتا ہے جتنا خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اپنے قصور کا احساس ہوتا ہے, اتنا اسے اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں. یہ جتنے بڑے بڑے بنتے ہیں نا, انٹلیکچوئل بنتے ہیں یا مثلا عالم بنتے ہیں, مثلا اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگوانا چاہتے ہیں, یہ بڑی بڑی ڈگریاں آپ دیکھتے ہیں کارڈ, بزنس کارڈ پہ بڑی ڈگری لگ, ایم بی 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 ہے, یہ پتہ نہیں کتنی بی بی لکھتی. تو یہ بسا اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کچھ اس کے پاس علم ہے, کبھی علماء کو بھی گمان آ جاتا ہے, وہ جو کہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس کچھ علم آ گیا ہے. تو عزیزان گرامی علم کا بات ہے, علم اس وقت آتا ہے کہ جب انسان ایسی منزل پہ پہنچ جائے کہ اس کو اپنی جہالت کا احساس ہو. جب تک علم کا گمان رہے جان لے یہ عالم نہیں ہے جاہل, جہاں اسے اپنی جہالت کا احساس ہو جائے جان لے یہ عالم ہو. معرفت خدا کی کب حاصل ہوتی, قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک, میں نے تیری تعریف کرنا چاہیے تو میں تو اس مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکا ہوں کہ میں تیری تعریف کر سکوں, میں کجا تو کجا, میری ذات کہاں تیری ذات کہاں, تیری ثنا میں کیسے کروں گا, مجھ میں تو صلاحیت نہیں پائی جاتی تیری ثنا پر. پھر فرماتے ہیں وعجزت العقول عن ادراک کنہ جلالک, میری عقل محدود عقل ہے, اس محدود عقل کے ساتھ اگر میں تیری حقیقت کو پانا چاہوں تو میری عقل عاجز ہے. عقل کی اپنی پرواز ہے عزیزو. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی عقل رکھتے ہیں, ہم بڑی عقل نہیں رکھتے ہیں, چھوٹی عقل رکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ عقل ایسی عقل ہے جس میں حقیقت ذات پروردگار سمو نہیں سکتی. یہ عقل ایسی عقل ہے جو محدود ہے اس کائنات میں. جس ذات کو اللہ نے عقل مطلق بنا کر بھیجا وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا, اگر عقل مرد بن جاتا انسان کی شکل میں ہو جاتا لکان الحسن, تو عقل حسن کی شکل میں آتا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وان حسرت الابصار دون النظر الى صحاب وجهه, کہ پروردگار میری نظریں میری بصارت بہت زیادہ محدود ہے کہ تیری رحمت کے بادلوں تک پہنچ سکے. میری کیا مجال ہے کہ میں تیری رحمت کے سائے پا سکوں. ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك. آخری جملہ آج کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی معرفت کا کوئی اور رستہ نہیں رکھا مگر یہ کہ جہاں پہ انسان تیری معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہو جائے تو یہ سمجھتا ہے اب یہ بہترین عارف ہے. سب سے بہترین عارف وہ شخص ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کیا تو پروردگار کی معرفت رکھتا ہے تو وہ یہ کہہ دے میں کہاں خدا کہاں, میری کیا حیثیت ہے, میں اسے بالکل نہیں پہچان سکتا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ عارف حقیقی پروردگار, پروردگار کی معرفت سے انس کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے چوتھے امام بھی اسی انس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس انس سے نکلنے کے لیے اور پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو وسیلہ ہے انسان کے پاس وہ محبت ہے. جتنی معرفت انسان حاصل کر سکتا ہے اتنی معرفت حاصل کرے اور پھر اس کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان محبت کی منزل پہ فائز ہوتا ہے عزیزو تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو شہادت کی منزل تک لے جاتا ہے. عشق ایک ایسی منزل ہے جو انسان کو شہادت میں وعدہ کرتی ہے تاکہ وہ اللہ کی ذات پہ اپنی جان کو قربان کرے, ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں. انسان اپنے آپ کو قربان ہی کرنا چاہتا ہے. اس انسان کو اپنی جان بڑی عزیز ہے. تو کہتے ہیں نا بسا اوقات کسی نے کہا تھا کہ شہادت کو جی تو بڑا چاہتا ہے لیکن ہمیں پتہ چلا کہ سالے جان سے مارے. بعض اوقات شہادت جو ہے چونکہ اس کی معرفت نہیں ہے مقام عرفان پہ فائز نہیں ہوا لہٰذا یہ جان ابھی تک اس کو عزیز ہے. لیکن بسا اوقات اس جان سے انسان نکل گیا اس نے پروردگار کا قرب حاصل کیا ہے. محبت الہی میں جب سرشار ہو گیا تو اب دنیا کی ہر شے اس کو بھول جاتی ہے. مظلوم کربلا نے کربلا کی سرزمین پہ جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء نے اپنے صحابہ کے دلوں سے اس دنیا کی محبت نکال دی, ان کو دوسری دنیا دکھا دی, ان کی کچھ اس طرح سے تربیت کی ہے حتیٰ بچے تک بھی موت سے کچھ اس طرح سے آشنا ہو گئے کہ بچے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں احلا من العسل, موت شہد سے زیادہ شیریں. مکتب حسین میں پروان چڑھنے والے شوق شہادت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہر ایک شوق شہادت, یہاں بوڑھا بھی شوق شہادت, جوان بھی شوق شہادت, خواتین اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں تاکہ ان کے بچے اپنی جان کو نچھاور کر سکیں, قربان کر سکیں. کربلا عجیب منظر ہے. کبھی اپنے آپ کو معصوم کے ساتھ, امام کے ساتھ ملحق کر کے دیکھیں, کبھی تصور میں لے جائیں اس کو کام کو کہ کیا ہم اس دنیا سے نکل سکتے ہیں, اس دنیا اور مافیہ سے نکل کر ہم میں بھی وہ شوق شہادت پیدا ہو سکتی ہے. آئیے دیکھیے کربلا کی سرزمین پہ اگر حبیب ابن مظاہر کو اس بڑھاپے میں بلایا تو کوفہ سے سفر طے کر کے حبیب کربلا میں پہنچے. اگر زہیر ابن قین کو موت کی تمنا دلائی, شہادت کی تمنا دلائی, اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا, اپنے مولا کے ساتھ آ کر ملحق ہو گئے. کل زہیر کا ذکر کیا تھا, جب زہیر اپنے خیمے سے نکل رہے تھے تو مقتل نے لکھا ہے بیوی نے ایک تقاضا کیا, کہا زہیر مجھے پتہ چل گیا ہے فرزند رسول نے تجھے بلایا ہے, تو مقام شہادت پہ فائز ہو جائے گا, لیکن زہیر میں تجھ سے ایک تقاضا کرتی ہوں, میں تیری بیوی ہوں, اگر تجھے شفاعت کی توفیق مل جائے, کل اگر رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو اے زہیر میری شفاعت ضرور کر. عزیزوں معلوم ہوتا ہے یہ مجلس اور آزاداری یہ ہماری شفاعت کے لیے, ہم آنسو بہاتے ہیں اس لیے شوق شہادت میں آنسو بہاتے ہیں, محبت حسین میں آنسو بہاتے ہیں, تاکہ کل جب رسول خدا کی بارگاہ میں جائیں تو ہم سرخرو ہو جائیں. یہ ہم اپنے چہروں کو دھوتے ہیں آنسو کے ساتھ, محبت حسین نے اپنے آنسو کے ساتھ اپنے چہرے کو دھو لیں تاکہ اپنے رسول خدا کی بارگاہ میں جا سکیں. اور شفاعت کرنے والا تنہا اپنی شفاعت نہیں کرے گا, خلاق کائنات بروز قیامت اپنے شیعوں کو اور شیعیان اہل بیت کو یہ توفیق دے گا وہ دوسروں کی شفاعت کر سکیں گے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ سیدہ کونین جب دروازہ جنت پہنچے گی, بی بی دروازہ جنت پہ کھڑی ہو جائیں گی, کھڑی ہو کر پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی زہرا جنت پہ کیوں داخل نہیں ہوگی, بی بی جواب دے گی الہی شیعتی, اے میرے پروردگار میں اس وقت تک جنت پہ نہیں جاؤں گی جب تک میرے شیعہ میرے ساتھ نہیں آ جاتے. تو جب بی بی یہ جملہ کہے گی پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی زہرا ذرا اپنی پشت پہ نگاہ کر, اس مخلوق میں سے جتنے وہ لوگ ہیں جن کو تو شیعہ سمجھتی ہے ان کو انتخاب کر لے, ان کا ہاتھ پکڑ لے, ان کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جا. عزاداروں اب جب باری آئے گی تو زہرا رسول کی بیٹی ایک مرتبہ دیکھنا شروع کرے گی, کچھ ایسی آنکھیں ہوں گی کہ جن آنکھوں میں بزنوں میں کربلا کے غم میں آنسو موجود تھے, یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی اپنے زمانے میں ایک رومال اپنے پاس رکھتے تھے, اس رومال میں اپنے آنسوؤں کو محفوظ رکھتے تھے, اور اپنی وصیت میں آیت اللہ نے لکھا جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو اس رومال کو میرے کفن میں رکھ دینا, اس لیے کہ یہ رومال بڑا قیمتی ہے, اس میں میری شفاعت کا سامان موجود ہے, اس میں کچھ ایسے آنسو ہیں کہ جو مظلوم کربلا کے غم میں بہے ہیں. ان ایام عذاب میں عاشورہ کے ایام میں جو سرمایہ ہم جمع کرتے ہیں نا, یہ سرمایہ شفاعت کا سرمایہ ہے. آئیے آج ایک نو بیاہ ہے ایک دولہا کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جس کی شادی تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی. مقتل نے لکھا ہے وہاں بے قلبی ایک صحابی ہے امام حسین جن کی شادی فقط 17 دن پہلے ہوئی. عزادارو یہ صحابی ہے امام حسین خیمے لگا رہے تھے تو میرے مولا نے وہب کو پیغام بھیجا, اے وہب ہماری نصرت کے لیے آؤ گے؟ تو جو ہی نواس رسول نے نصرت کے لیے مدد کے لیے طلب کیا تو وہب نے ایک مرتبہ اپنی تازہ دلہن کی طرف نگاہ کی, پھر اپنی ماں کی طرف نگاہ کی. ماں نے ایک مرتبہ وہب کی طرف مخاطب ہو کر کہا, اے وہب آج نواس رسول نے پکارا ہے, آج کسی شے کو عزیز قرار نہ دینا, اپنی دنیا کو عزیز قرار نہ دینا, آج اٹھو نواس رسول کی مدد کے لیے نکلو. آئے کربلا کی سرزمین پہ عاشور کا جب دن, یہ عصر عاشور کے بعد جب شہادتیں ہونا شروع ہوئیں تو عزادارو اس طرف سے صحابہ مولا حسین پہ جا کر اپنی جان کو قربان کر رہے تھے, وہب اپنے مولا کی مدد کر رہے تھے, اس طرف سے ماں نے خیمہ کو چھوڑا. میں قربان جاؤں ان ماؤں پہ, کربلا کی مائیں کچھ اتنی عظیم مائیں ہیں کہ جو مشتاق تھی کہ ان کے بچے راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرے. ماں خیمے سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی, ایک مرتبہ وہب کو آتے ہوئے دیکھا, وہب سے مخاطب ہو کر کہا, اے وہب کیا تو ابھی تک زندہ ہے؟ تو وہب نے کہا, اے مادر گرامی میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ماں کی طرف سے آواز آئی, وہب میں تو چاہتی تھی اپنا دودھ تمہارے لیے پاکیزہ کرا دے دوں, میں دودھ اپنا بارگاہ خدا میں قربان کر دوں. اے وہب اپنی جان کو قربان کر دو. جب وہب نکلنے لگے تو ایک مرتبہ کہا, مادر گرامی مجھے اجازت دے دے, میں اپنی زوجہ سے ملاقات کر کے آ جاؤں. تو وہب کی ماں نے کہہ دیا, اے وہب کیا اپنی زوجہ سے شہادت سے پہلے ملاقات کرو گے؟ کیا اس سے اجازت لینا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ وہب نے کہہ دیا, مادر گرامی میں اجازت نہیں لینا جا رہا ہوں, میں آخری دفعہ سلام کہنے کے لیے خیمے میں جا رہا ہوں. آخری مرتبہ آئے اپنی نو بیاہی زوجہ کو, اپنی دلہن کو کہہ دیا, دلہن میں آخری سلام ہو, میں آج اپنے مولا پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اے عزادارو ایسے جوان میرے مولا حسین کے ساتھ تھے, ایسے بوڑھے میرے مولا حسین کے ساتھ تھے جنہوں نے بڑھاپے میں ساتھ دیا, جوانی میں ساتھ دیا ہے, اپنی جوانی کو قربان کر دیا. اے کربلا کی سرزمین پہ کہا, بے ابھی انت امی یا
الہی بالحسین بالحسین بالحسین, اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعت آل محمد بجاہ محمد و آل محمد. مادر حسین,
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.